بسم اللہ الرحمن الرحیم. معافی چاہتا ہوں کہ مبارک مہینے میں، مبارک گھڑیوں میں حق تعالیٰ کی ہر آن ان گنت رحمتیں برس رہی ہیں، اور اس میں ایسے دردناک عبرتناک واقعات ہم مذہبی تعصب کے سن رہے ہیں کہ اب حنفیہ کا جس کے نزدیک خون حلال، ان کی مائیں، بہنیں، بیویاں، بچیاں، وہ اس کے نزدیک حلال، تو اب وہاں کے یہ مسلی شریف انسان کہ اس دو چار تھپڑ مار کر اس کو ذلیل کر کے اس کو زندہ واپس کر دیا، اسلامی حکومت ہوتی، مقدمہ چلتا تو اس شخص کو قتل کیا جاتا، سنگسار کیا جاتا، کہ جو پیر بھی بنا ہوا ہے، امام بھی بنا ہوا ہے، دیکھو مذہبی آڑ اور مذہب کے کتنے پردے بنا کر اس نے عرصے تک یہ گھناؤنی حرکت کی، اس خاتون کو قید رکھا، اس پر ظلم کیا، اسے زنا کیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اب اتنے عرصے تک یہ اسے سب سے محلے کا سب سے بڑا مسلمان سمجھتے رہے، اور اس نے ان سب کو سمجھا کہ یہ سب کافر مرتد. اسی لیے یہ جتنے فرقے باطلہ ہیں ان کے بارے میں عجیب عجیب جملے ہمارے مشائخ کے ہیں. حضرت گنگوئی قدس سرہ سے شیعوں کے بارے میں کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ ان کے علماء کافر اور ان کے عوام فاسق، لیکن مسلمان. اسی طرح جہاں کا امامت کے بارے میں سوال آتا ہے کہ امام بنایا جائے، تو مختصر جملہ ہمارے مفتیان کرام کا کہ ان فرقوں میں جو مکفر ہوں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں. جو مکفر ہمیں کافر نہیں کہتے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ جو شخص تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا تو اس کی اقتداء تمہارے لیے کیسے جائز، اور تمہاری اقتداء کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ کیوں کہ تم، اس نے جب امامت کی نیت کی ہے تو اس میں یہ شامل ہے کہ جو جو اس عقیدے اور اس فرقے کے لوگ ہیں ان کا میں امام نہیں، میں ان کو کافر سمجھتا ہوں، تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تو اب اس محلے کے لوگوں کو جب سے وہ امام رہا اس کے پیچھے نمازیں پڑھی تو سب دہرانی پڑی ہوں گی. اور یہ مذہبی تعصب میں اتنے آگے بڑھ جانا کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر وہ آرا چلائے، صرف اس میں کہ دارالعلوم دیوبند میں احادیث پڑھائی جاتی ہیں، دیوبند دلی کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو میں بھی حدیث جاننے والا ہوں تو روایت اور درایت کا باب قائم کر دیا کہ ان کے پاس اگر روایت ہے اور حدثنا اخبرنا کہہ کر روایتیں بیان کرتے ہیں تو میرے پاس عقل ہے. ابلیس نے پھونکا. وہ خناس اس کے دماغ میں اور یہ دعویٰ کر بیٹھا. اور اس طرح کے پتہ نہیں اس نے کتنے مرزا کی طرح سے دعوے کیے ہوں گے, ایک ایک کر کے علماء اس کو گنواتے تھے. تو یہ کیا دعویٰ نہیں ہے روایت اور درایت کہ جو میری عقل میں آئے گی روایت اسے میں مانوں گا, جو میری عقل میں نہیں آتی اسے ٹھکراؤں گا. علانیہ. اور لوگ شوق سے پڑھتے تھے, مزے لیتے تھے اور نئی تحقیق سمجھتے تھے. تو یہ جو دلی کی کسی مسجد کے امام کا جو قصہ بیان کیا وہ اپنے مسلیوں ہی کو مستحل الدم سمجھتا ہے, ان کا خون حلال سمجھتا ہے, ان کی بیویوں کو کام میں لانے کا مشورہ دیتا ہے. تو یہ مذہبی تعصب یہاں تک پہنچاتا ہے. اور اس کے واقعات کی کتاب آپ بیان کرنا شروع کریں تو اس طرح کہ ریڈیو پر کوئی سال بھر روز بیان کر سکتے ہیں نئی نئی داستان کہ فلاں وقت میں یہ ہوا. اور کیا مذہب اسلام اور کیا دوسرے مذاہب, ہر مذہب میں اس کی تاریخیں ملتی ہیں. اور جتنا ملک اور دولت کے خاطر خون نہیں بہا کہ ایک بادشاہ دوسرے کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس نیت سے لڑائیوں میں جو انسان مارے گئے دولت کے خاطر اور ملک کے خاطر وہ کم ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو مذہبی تعصب میں جن کو شہید کیا گیا, جن کو مارا گیا. تو ایک اور اسی مذہبی تعصب کا اور مشیخت اور علم کا دعویٰ کرنے والوں ہی کا قصہ سنیے. ایک شاعر بہت مشہور ہے جن کی کنیت ہے ابو معاذ, اور ان کا نام ہے بشار. شعراء اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو شعراء اسلام کا طبقہ ہے, اس طبقے کے بعد جو شعراء پیدا ہوئے ان میں ان سب میں اول نمبر کے یہ شاعر ہیں بشار. تو ان کے متعلق علماء سلف کے تذکرے میں آتا ہے کہ یہ شعراء اسلام کے بعد اول درجے کے یہ شاعر تھے, اور یہ بغداد کے خلیفہ مہدی کے مداحوں میں سے تھے. ان کی مداح میں اشعار کہا کرتے تھے. یہ مہدی وہ خلیفہ ہے کہ جس کے دور خلافت میں زندقے کا بڑا زور اور شور تھا. ایک بڑی تعداد علماء میں ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ جو ایک طرف علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور بالخصوص علم کلام کا ان کا دعویٰ اور ان کا چیلنج کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو اور مناظرے کا ہر وقت ऐलान करते फिरते थे और हाल ये था कि ईमान भी पास को नहीं, ईमान से हाथ धो बैठे हैं और उसमें ईमान ना हो खाली काफिर, उससे और आगे बढ़कर जो दर्जा है जिंदगीयत का, उस दर्जे तक पहुंचा हुआ एक बड़ा तबका था। तो ये हुकूमत वक्त महदी की थी और उसका फ़र्ज था और वो इस फितने को, जंदगी के फितने को दबाने की कोशिश कर रहा था। इसी इन्हीं हालात से फ़ायदा उठा कर के इस गरीब शायर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये भी जिंदीक है, वो नाबीना माजूर और इस तोहमत पर हुकूमत ने उसको सज़ा सुनाई कि इन्हें 70 दुर्रे मारे जाएं। अब ये नाबीना गरीब शायर इस ये दुर्रे बर्दाश्त न कर सका और चल बसा, इसलिए कि वैसे भी इस जहान से जाने का वक्त उसका आ ही चुका था कि 90 बरस की उम्र को ये पहुंच चुके थे। फिर वो अजीज़ वहाँ से उनकी लाश बसरा लेकर गए, वहाँ ले जाकर उनको उसको दफन कर दी। और ये सन हिजरी 168 का किस्सा है जब मेहदी खलीफा था। और जो उन पर तोहमत दरी गई थी कि ये जिंदीक हैं, मुसलमान नहीं, तो ये तोहमत लगाई गई कि ये इनका अकीदा ये है कि आग खाक से बेहतर है, जो इबलीस के मुकल्लिदीन का अकीदा है, जो इबलीस को इमाम मानते हैं कि आग खाक से बेहतर है। अन खैरु मिनहु, उसने कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूँ कि तूने उसे मिट्टी से पैदा किया और तूने मुझे आग से पैदा किया, इसीलिए मैं उनको सजदा नहीं करता। तो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनका भी यही अकीदा है कि आग खाक से बेहतर है, इसलिए इबलीस ने आदम को सजदा नहीं किया तो अच्छा ही किया। और एक शेर इनके खिलाफ बनाकर इनकी तरफ मंसूब कर दिया गया, यह अशार की निस्बत किए जाने के भी बेशुमार वाकयात। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चलता रहा, मुनाफिकीन भी ये हरकतें करते थे, मक्का मुकर्रमा में भी, मदीना तय्यबा में भी ये शरारत जारी थी। तो इबलीसी शरारत का तसलसल उस वक्त भी जारी था और ये शेर बनाकर बशार की तरफ मंसूब कर दिया गया कि बशार ने यह शेर कहा है कि अल-अर्ध मुज़लिमतुन वन्नारु मुशरिकतुन वन्नारु मअबूदतुन मुज़कानतिन नारु। बाद में इनके बाद आने वालों ने इनकी तरफ मंसूब कसाइद को छाना, किताबों को देखा, تو ابن خلکان فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی کتابوں میں کہیں یہ مضمون نہیں ملا کہ کبھی ان کا یہ عقیدہ رہا ہو. وہ تو ایک سیدھے سادھے مسلمان تھے, بلکہ اس کے برعکس ان کا عقیدہ ملا کہ ان کی ایک کتاب پر لکھا ہوا تھا کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے سلمان کی اولاد کی ہجو لکھنے کو سوچ رہا تھا, لیکن پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قریبی قربت اور قرابت رکھتے ہیں, نسبی اعتبار سے اتنے قریب ہیں, تو اس خیال نے مجھے اس ہجو لکھنے سے, اس ارادے سے مجھے باز رکھا. تو جو صرف ایک فرد کی خاندان عباسی کے ایک فرد کی ہجو لکھنے سے جو عقیدہ باز رکھتا ہو, تو وہ کب زندیق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ طبری نے اس فتنے کی کھوج لگائی, اور اس ان کو جو سزا دی گئی 70 دروں کی, جس سے ان کی موت واقع ہوئی, اس کی وجہ یہ لکھی کہ بشار نے مہدی, خلیفہ مہدی کا ایک وزیر تھا, اس کی ہجو اور برائی کی تھی. تو وزیر نے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ مہدی سے جا کر کہہ دیا کہ ان اشعار سے بشار نے آپ کی ہجو اور برائی کی ہے. مہدی نے پوچھا کہ وہ کیا اشعار ہیں, وزیر نے سنا ہے. تو اب انصاف کے تقاضے نے مہدی کو مجبور کیا کہ پوچھا تو جائے بشار سے کہ آیا تم نے یہ اشعار کہے ہیں یا نہیں کہے. چنانچہ حکم دیا کہ بشار کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اب وزیر کو فکر ہو گیا, کہ بشار آئے گا, ان اشعار کا انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کہے, بلکہ اس کے برعکس مہدی کی مدح میں جو بشار نے اشعار کہے ہیں وہ پیش کرے گا, اور اس طرح اس کی جان خلاصی ہو جائے گی. تب خلیفہ مہدی کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اس کو دریا میں ڈبو دیا گیا. تو اس طرح کے الزامات کے قصوں کا, اسی لیے ہمارے حضرت شیخ قدس الروح الاعتدال فی مراتب الرجال اسلامی سیاست نامی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پڑھے نہ لکھے. نام محمد فاضل, کسی یونیورسٹی سے عالم فاضل بن گئے, دو اخبار پڑھ لیے, یا ایک محمل مضمون کسی اخبار میں لکھ دیا, اور ان لوگوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جو علم کے سمندر پیے ہوئے ہیں. یاد رکھو, کسی پر تنقید کرنے اور رد کرنے کے واسطے اس کی بات کی حقیقت, اس کے دلائل کی قوت معلوم ہونا ضروری ہے. یہ انتہائی حماقت ہے कि बगैर बात समझे अनाप शनाप हांकना शुरू कर दे। हम लोगों की मिसाल तो उस बंदर की सी है कि एक अदरक की गिरा कहीं से उठा ली और अपने आप को बंसारी समझने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़ियामत में एजाब कुल ज़ी रायिन बि रायिही इरशाद फरमाया। हर शख्स समझेगा कि मेरी राय सबसे अच्छी। उसके बाद हजरत फरमाते हैं कि हर शख्स यही समझता है कि हम चूमन दीगरे ने इससे, कि जो मेरी समझ में आ गया वही हक, चाहे कोई बड़ा कुछ कहे या छोटा कुछ कहे, आलिम कहे या कोई कहे, जो मैं समझाऊँ वही हक। फरमाया कि गौर तो करो कि हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मा, उस वक्त चूँकि हज़रत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मरकज़हु बक़ैद हयात थे जिस वक्त हज़रत ने यह किताब तसनीफ़ फरमाई, इसलिए फरमाया कि हज़रत हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मा अदामल्लाहु ज़िलाल बरकातिही 1301 हिजरी में फ़ारिग़ुत तहसील और आलिम फ़ाज़िल हुए। उसके बाद से आज 1357 हिजरी तक दरस व तदरीस, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, इस्तिफ़ादा और इफ़ादे बातिनी में इन्हिमाक, ये निसफ सदी से ज़्यादा ज़माना फ़िक़ह और उसूल क़ुरान और हदीस के गौर व खोज और इफ़ाम व तफ़हीम में गुज़र गया। जिस मुबारक हस्ती का इतना वसी वक्त उलूम के तदब्बुर में गुज़रा हो, निकात क़ुरानिया दक़ाइक़ फ़िक़हिया में इतनी मुद्दत गुजरी हो, उनकी नज़र ऐसी चीज़ है जिसको बेधड़क हर आदमी लग्व और ग़लत कह दे। इसी तरह अमीरुल हिंद हज़रत मदनी क़ुद्दस सिर्रहू के मुतालिक फरमाया कि इसी तरह अमीरुल हिंद हज़रत मदनी मद्दज़िल्लू 1316 हिजरी में फ़ारिग़ुत तहसील हुए और आज तक का सारा ज़माना दरस व तदरीस इस्तिफ़ादा और इफ़ादे बातिनी में गुज़रा। साल हा साल हज़रत शेख़ुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहक्किक मुतबहिर के ज़ेर साया उलूम ज़ाहिरी या बातिनिया में महारत हासिल की। फिर उम्र का अक्सर हिस्सा सियासी मनाजिर और क़ैद व बंद और बैरून हिंद के तजरिबात में गुज़रा। क्या ये हस्तियाँ ऐसी हैं कि हर कहोमा इनकी दकीक नज़रों का मुकाबला करने लगे और बेधड़क उन पर रायज़नी शुरू कर दे, और बिलखुसूस मुझ जैसा कोताह नज़र जो अभी तिफले मकतब हुआ, जो अभी तिफले मकतब हो और के आमदी और के पीरशुदी का मिसदाक हो। मैं तो जब इन अकाबिर के नाम इश्तहारात और अखबारात में खुले देखता हूँ, महवे हैरत हो जाता हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो गई, आलम में कैसा इनकलाब रूनुमा हो गया। अकाबिर का एहतराम बिल्कुल जाता रहा। अगर अहले इल्म अपने इल्म की रोशनी में उनके ख़िलाफ़ कोई बात कहें तब भी एक दर्जे में गुंजाइश हो सकती है, मगर वो अहले कलम जिनका मुंतहा इल्म एक अखबार का मज़मून लिख देना है या एक शुस्ता तकरीर कर देना है, ऐसे बेजा अल्फाज से रद्द करते हैं जो अपने से छोटों के लिए भी इस्तेमाल करना नामौजू है। इन बातों को देखकर मेरे इस्तेजाब की इंतहा नहीं रहती। मेरी एक नसीहत बहुत गौर से सुनो, हमेशा ऐसी चीज़ों पर लबकुशाई करो जिसके पूरे मालहू वमा अलैह पर अबूर हो। البتہ کسی شرعی منصوص کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی قول معتبر نہیں، بلکہ فقہاء سلف کے منصوص اقوال کے خلاف بھی مقلد کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں مسئلہ استنباط سے تعلق رکھتا ہو، نصوص شرعیہ ہر ایک کے ساتھ ہوں، وہاں جلدی سے دخل در معقولات کر کے فوراً محاکمہ کر دینا یہ حماقت ہے۔ میں تم کو بڑے زور سے روکتا ہوں کہ اہل حق پر انکار کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کرنا، بہت غور و فکر اور تدبر کے بعد لب کشائی کرنا، جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرات صحابہ کرام کی آپس کی لڑائی میں کس قدر بہترین فیصلہ کیا۔ فرمایا، تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِينَا مِنْهَا فَلَا نُلَوِّثْ أَلْسِنَتَنَا بِهَا۔ کہ یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ ان سے پاک رکھے، تو پھر ہم اپنی زبانیں ان کی برائی سے کیوں آلودہ کریں۔ تو یہ علامات قیامت میں سے کہ جاہل سے جاہل بھی دین کے بارے میں رائے زنی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو، ایمان کو محفوظ رکھے اور جن مسائل کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارا دینی علم انتہائی محدود، دو چار اشتہار دیکھ لیے، پمفلٹ دیکھ لیے، ایک دو کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے کہیں پڑھ لیے کسی موضوع پر، کسی ایسی گندی مجالس میں بیٹھ کر کسی موضوع پر بولنے والوں کی ادھر ادھر کی شیطانی باتیں سن لی، اور اس میں اس سے متاثر ہو کر ایسے امہات المسائل، بڑے بڑے مسائل کہ جو براہ راست جن مسائل کا تعلق لاکھوں کروڑوں انسانوں سے ہو، تو ایسے مسائل میں اپنی طرف سے رائے زنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو ہمارے دارالعلوم میں یہ عام مسائل ہیں کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، شفق اور عشاء کے مسئلے میں آپ کی کیا تحقیق ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے، رؤیت ہلال اور چاند کے بارے میں دارالعلوم کیا کہتا ہے۔ تو میں نے کوئی 25 برس سے ان کو منع کر رکھا ہے کہ بے دھڑک ایسے سوال کے جواب میں لکھ دیں کہ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، 2-3 ہمارے بزرگوں کے فتاوا کے نام لکھ دیں کہ فلاں فلاں فتاوا لے کر آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے کہ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کیا ضرورت کسی بحث کو طول دینے کے لیے اپنا ایک اور فتویٰ اس میں جھونک دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، مبارک اوقات، مبارک ساعتیں، ان جھگڑوں میں ہم بس خرچ نہ کریں، اس کی ہمیں سمجھ دے. ہر وقت زبان، دل، دماغ، ذکر، تلاوت، یاد الہی، اپنے گناہوں کا ڈر اور خوف، خدا کے حضور پیشی اور اس سے معافی مانگتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.